الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
میری گفتگو کا موضوع بہت طویل بھی ہے اور بہت مختصر بھی ہے، اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ گفتگو نسبتاً تھوڑی ہوگی اور سوالات کا وقفہ نسبتاً ذرا طویل ہوگا. جو موضوع مجھے ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے دیا ہے وہ ہے کہ آج کل مشرقی ممالک میں بالعموم اور مغربی دنیا میں بالخصوص اسلام میں خواتین کی حیثیت اور مقام و مرتبے کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلام کی وہ کون سی تعلیمات اور احکام ہیں جن کو ان غلط فہمیوں کا ذریعہ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب تک اس معاملے میں ہمارے ذہن صاف نہ ہوں کہ اسلام کے احکام جو قرآن پاک یا سنت رسول میں دیے گئے ہیں وہ نہ صرف مبنی بر انصاف اور مبنی بر عدل ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے جس کو جب تک پیش نظر نہ رکھا جائے ان احکام کو سمجھنا اور ان کی حکمت سے واقف ہونا بڑا دشوار ہے. عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو ثانوی حیثیت حاصل ہے. کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو آدھا انسان یا آدھا آدمی کہا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت کی حیثیت مرد کی خادم اور ایک دم چھلے کی ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں مغربی اور مشرقی پرس میں آئے دن چھپتی رہتی ہیں، اور ہماری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا ایک خاصا حصہ اس سے متاثر ہوتا رہتا ہے. یہ کہنا تو بڑا دشوار ہے بلکہ نامناسب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ساری خواتین جن کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسلام کی مخالف ہیں، اسلام دشمن ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. کوئی بھی ایسی بہن یا بیٹی یا ماں جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، مسلمان میں جیسا نام رکھتی ہو، اپنے کو مسلمانوں سے وابستہ کرتی ہو، اسلام کی دعوے دار ہو، اس کے بارے میں ایسا کوئی مفروضہ قائم کرنا بڑی زیادتی ہے. ہمیں ہر ایک سے حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے اس کے خیالات میں کجی پیدا ہوئی، یا اسلام کی تعلیم کو صحیح اور معقول انداز میں اس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، اس لیے اس کے ذہن میں بعض وساوس پیدا ہوئے ہیں. قرآن پاک میں جہاں جہاں خواتین کا ذکر ہے اس سب کا ایک نظر سے جائزہ لیا جائے تو کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں ابھی ایک بات یاد آئی کہ اگر نیتوں میں خرابی اور کجی ہو تو ہر چیز کا الٹا مفہوم لیا جا سکتا ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک امریکن خاتون میرے پاس آئی جس کو یہاں کی خواتین کے خاص گروہ نے دعوت دی تھی کہ وہ یہاں آئے اور اسلام میں حیثیت نسواں پر کوئی ریسرچ پیپر تیار کرے. وہ یہاں لاہور میں مختلف خواتین سے، میں نام نہیں لوں گا لیکن مشہور ہیں جو اس طرح کی باتیں کرنے میں، ان سے اور جگہ مختلف جگہ لوگوں سے ملی، پھر میرے پاس ملنے کے لیے آئیں. وہ تو آتی جو سوال کیا انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں عورتوں سے متعلق صرف ایک ہی سورت ہے، سورہ نساء. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن ایک بٹا 114 حیثیت دیتا ہے عورتوں کو. اب یہ بالکل بڑی سنجیدگی سے اور بڑے غیظ و غضب کے عالم میں اس نے یہ بات کہی. میں نے کہا جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے وہ نہ قرآن سے واقف ہے، نہ قرآن کے اسلوب سے واقف ہے، اور نہ اس نے کبھی قرآن پاک کے مندرجات کو سمجھنے اور ان سے واقف ہونے کی کوشش کی. قرآن پاک کی صورتیں ان کے عنوانات یا موضوعات نہیں ہیں بلکہ نام ہیں. سورہ نساء کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں ساری صورت میں عورتوں کے احکام یا تفصیلات سے بحث ہے اور باقی قرآن میں نہیں ہے. اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن پاک نے گائے کو بڑی اہمیت دی ہے، مکھی کو بڑی اہمیت دی ہے، مکڑی کو بڑی اہمیت دی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو نام ہے ان کے صرف سمجھنے کے لیے, جیسے انسانوں کے, شہروں کے, علاقوں کے نام ہوتے ہیں, اسلام آباد کی یہ معنی نہیں ہے کہ کراچی میں یا لاہور میں اسلام نہیں ہے. اس سے پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. پھر میں نے ان کو قرآن کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہ یہ صورتوں کے نام ہیں. ایک صورت کا نام ابراہیم ہے لیکن ہر صورت میں ابراہیم کا ذکر ہے. ایک صورت کا نام مریم ہے لیکن بہت سی صورتوں میں مریم کا ذکر ہے. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ غلط فہمی اگر پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے, اور اگر غلط فہمی دل میں بیٹھ جائے اور غلط فہمی اختیار کرنے والا اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے تو وہ دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے, اور اس کی بنیاد پر پھر ایک بڑی عمارت وہمی اور ہوائی قسم کی بنائی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں بے شمار احکام دیے گئے لیکن ان میں سب سے بنیادی اجتماعی حکم جس کا کم از کم ایک درجن مقامات پر ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا مسلمانوں کا گروہ ایک ایسی امت ہے جو امت متحد ہے, امت واحد ہے, امت وسط ہے, جس کے یہ اور یہ اور یہ خصائص ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, اور وَبَعَثَ فِيهِمْ أُمَّةً وَجَعَلْنَا, جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ظاہر ہے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا کہ امت میں صرف مرد شامل ہیں عورتیں شامل نہیں ہوں گی. کوئی نہیں سمجھتا امت میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. پھر امت کے کچھ فرائض انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیں, وہ برائی سے روکیں, وہ اہل ایمان ہوں, ایمان کے علم بردار ہوں, اور خیر کی دعوت دینے والے ہوں. ظاہر ہے یہ سارے خصائص اور ذمہ داریاں ان تمام افراد کو انجام دینی ہیں جو امت کے افراد ہیں, جس میں خواتین بھی شامل ہیں, جس میں مرد بھی شامل ہیں. پھر قرآن پاک میں بحث مجموعی یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اس میں مرد بھی شامل ہیں, اس میں خواتین بھی شامل ہیں, اور جتنے بھی احکام قرآن پاک کے ہیں وہ سب یکساں طور پر براہ راست ایڈریس کیے گئے ہیں خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ احکام مردوں کے لیے ہیں اور یہ خواتین کے لیے ہیں, یا فلاں کے لیے ہیں اور فلاں کے لیے نہیں ہیں. ہر اس شخص کے لیے جو ایمان کی صفت سے متصف ہے یہ احکام ہیں, اور اس پر ان احکام کا عمل کرنا واجب التعمیل ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوا کہ قرآن پاک نے بڑی وضاحت اور تخصیص کے ساتھ اس بات پر روشنی ڈالی کہ یہ احکام جو عمومی طور پر جنرل صیغوں میں استعمال ہوئے ہیں وہ اسپیسیفکلی دونوں کے لیے ہیں. اس بات کی وضاحت کے لیے قرآن نے کئی جگہ تذکیر اور تانیث کے دونوں صیغے استعمال کیے ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات, الگ الگ, تاکہ یہ غلط فہمی کسی کو پیدا نہ ہو کہ یہ اخلاقی خصائص اور خوبیاں جو قرآن توقع کرتا ہے کہ اصحاب ایمان میں پائی جائیں وہ کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں, بلکہ ہر صاحب ایمان کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیے. پھر قرآن پاک کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے ولی اور ولایت, اس پر بڑی بحثیں ہمارے یہاں فقہاء نے کی ہیں. ولی سے مراد ہے وہ شخص جو آپ سے ایسا تعلق رکھتا ہو جس میں دوستی بھی ہو, جس میں ہمدردی بھی ہو, جس میں شفقت اور مہربانی کا عنصر بھی ہو, جس میں مدد اور تعاون کا جذبہ بھی شامل ہو, جس میں ایک ایسی گہری ہمدردی اور ہمکاری کا تصور موجود ہو کہ جو آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے, آپ کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اور ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار رہتا ہو. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. اللہ تعالیٰ کس اعتبار سے ولی ہے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دوست اپنے کو کہتا ہے اہل ایمان کا, اللہ تعالیٰ اپنے کو ان کا مددگار قرار دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہے, اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے, اللہ تعالیٰ ان پر شفیق ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں ولی, ولایت اور اولیاء کے الفاظ آئے ہیں ان سب پہ غور کریں تو یہ سب مفہوم اسے موجود ہیں. یہ کہا گیا کہ اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو ولی نہ بناؤ. ظاہر ہے اس کے معنی عام لین دین نہیں ہے. عام لین دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, یہودیوں سے کاروبار, تجارتی لین دین, شہریت کا معاہدہ, حقوق, فرائض, ساری چیزیں یہودیوں عیسائیوں کو حاصل تھی. نجران کے عیسائیوں کو جو حقوق آپ نے دیے وہ نجران کا معاہدہ آج بھی موجود ہے. مدینہ کے یہودیوں کو میثاق مدینہ میں جو حقوق دیے گئے وہ آج بھی موجود ہیں, آپ دیکھ لیں. لیکن اس سب کے باوجود یہ کہا گیا کہ ان کو ولی نہ بناؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ ولایت اس سے بہت اونچے درجے کی چیز ہے جس میں محض تعلقات، محض لین دین، محض شہریت کے حقوق و فرائض میں ہم آہنگی، محض قانون کے سامنے برابر ہونا، یہ سب یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے ماورا کوئی چیز ہے جس میں دلی ہمدردی، دلی دوستی، دلی مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعلق جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ شامل ہے. اس مفہوم میں قرآن پاک میں کہا گیا کہ والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کا جو آپس کا تعلق ہے وہ عام انسانوں کے تعلق سے بہت ماورا ہے، اور عام ریاست کے شہریوں کے درمیان جو مراسم ہوتے ہیں، جو یہودیوں کے ساتھ بھی تھے، جو عیسائیوں کے ساتھ بھی تھے، جو اوروں کے ساتھ بھی رہے، اس سے یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے. اس لیے اس کو خاص طور پر یہاں بھی صیغہ تذکیر اور صیغہ تانیث دونوں کو اختیار کر کے اس ولایت کے تعلق کو بتایا گیا کہ بعضهم اولیاء بعض، اور پھر ان کی نمایاں ذمہ داری صفت پھر دوبارہ وہ دہرائی گئی جو پہلے ایک جگہ بتائی گئی تھی کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پھر بقیہ چیزیں کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن پاک کی نظر میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلق اور رشتے کی نوعیت کیا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی اساس اور بنیاد توحید اور وحدت پر ہے. سارا تصور بنیادی قرآن میں توحید اور وحدت کا ہے، وحدت خالق، وحدت مخلوق، وحدت کائنات، وحدت علم، وحدت حقائق. اس کائنات کی حقیقت ایک ہے، اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ڈائیکوٹومی نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی قرآن کی 20 آیتوں میں اس کے پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں تم کوئی ڈائیکوٹومی یا تفاوت نہیں دیکھو گے، ایک یکسانیت، ایک تسلسل، ایک ہم آہنگی اور ایک وحدت اس میں پائی جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک کا مزاج وحدت اور توافق کا ہے، توحید اور ہم آہنگی کا ہے، یکجہتی کا ہے. اس لیے قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد ولایت پر ہے، ولایت ان سارے مفاہیم میں جو ابھی میں نے عرض کیے. لہذا قرآن کسی ایسے تعلق کو قبول نہیں کرتا جو کسی تصادم یا کانفلکٹ یا تعارض کو جنم دیتا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے جو قومیں تثلیث کی، شرک کی، یا کثرت خالق یا کثرت الہ کے قائل ہیں، ان میں ایک مسلسل تصادم اور کانفلکٹ کا تصور پایا جاتا ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لیں، سیاست میں دیکھ لیں، آپ اقتصاد میں دیکھ لیں، فلسفے میں دیکھ لیں، کہ دو قوتوں کا ایک مسلسل کشمکش ہے، ایک کانفلکٹ ہے، جس کے نتیجے میں تیسری قوت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ تیسری قوت کے مقابلے میں چوتھی پیدا ہو جاتی ہے، پھر کانفلکٹ ہوتا ہے، پھر پانچویں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کے خیال میں کائنات چلتی رہتی ہے. مارکیٹ کی قوتوں کا تصادم ہوتا ہے. جو کتاب اٹھا کے دیکھیں، سیاست کی ہو، قانون کی ہو، اکنامکس کی ہو، اس میں کانفلکٹ اور تصادم کا ذکر ملے گا. اسلام کی کسی کتاب میں تصادم اور کانفلکٹ کا ذکر نہیں ملے گا، بلکہ ہم آہنگی اور یکجہتی اور اخلاقی طور پر ایک بھائی چارے کا ذکر ملے گا. لہذا قرآن پاک مردوں اور عورتوں کو دو متصادم گروہ کے طور پہ کنٹمپلیٹ نہیں کرتا. قرآن جیسے یعنی انویسٹ کرتا ہے تصور کو، جس طرح سے تصور کرتا ہے اس تعلق کو جو مردوں عورتوں کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ دو متحرک کیمپوں کا نہیں ہے، جیسے مغرب میں ہے کہ جی خواتین کے حقوق ہیں، یہ مردوں کے حقوق ہیں، اور ایک گروہ مردوں کا ہے جو ان حقوق سے انکاری ہے، ایک گروہ عورتوں کا ہے جو ان حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے، اور دونوں میں ایک مسلسل تعارض اور کشمکش ہے. کبھی یہ گروہ غالب ہے، کبھی وہ گروہ غالب ہے، دونوں میں مفادات کا ٹکراؤ ہے. یہ تصور اسلام میں معاشرے کا کبھی نہیں رہا، نہ نظری طور پر، نہ عملی طور پر، نہ تھیوریٹیکلی کبھی یہ کانفلکٹ ہوا، نہ عملاً مسلم معاشرے میں وجود میں آیا. مسلم معاشرہ تو ایک ہم آہنگی اور بھائی چارے کا معاشرہ ہے، ولایت پر مبنی ہے. اس میں خواتین ہوں یا مرد ہوں، بطور مرد کے یا بطور خاتون کے قرآن نے کہیں خطاب نہیں کیا، کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ یا ایھا الرجال یا یا ایھا النساء کہ عورتوں ایسا کرو، یا اے مردوں ایسا کرو، اے ایمان والوں ایسا کرو، بس. قرآن جب مردوں اور عورتوں کو الگ الگ دیکھتا ہے تو یا تو وہ دیکھتا ہے شوہر کے حق میں کی صورت میں، یا باپ کی صورت میں، یا بھائی کی صورت میں، یا بیٹے کی صورت میں، یا وہ دیکھتا ہے خاتون کو ماں کی صورت میں، یا بیوی کی صورت میں، یا بہن کی یا بیٹی کی صورت میں. تعلق کی نوعیت جو ہوگی کہ مردوں عورتوں کے درمیان، وہ ان چار میں سے کسی ایک کی ہوگی. ظاہر ہے اگر لین دین اور تعلق یا انکاؤنٹر باپ اور بیٹے کے درمیان ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں خاص اصول اور تصور ہے کہ وہ کس طرح کا تعلق ہو. اس میں کوئی سوال کسی کانفلکٹ کا یا تصادم کا یا مفادات کے ٹکراؤ کا پیدا نہیں ہوتا. یا وہ تعلق ہے بھائی اور بہن کے درمیان، اس کا ایک خاص تصور ہے، اس کی ایک اپنی اسپرٹ ہے، یا شوہر اور بیوی کے درمیان ہے. اسی طرح سے اور تعلقات ہیں کہ جن میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنی ہم آہنگی اور یکجہتی اور وحدت فکر اور وحدت سمت پائی جائے اور اس کو یقینی بنایا جائے، اس سے دریغ نہ کیا جائے. ظاہر ہے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ جو مشترک مقاصد ہیں بنی آدم کے بالعموم اور مسلمانوں کے بالخصوص، ان مقاصد کو یکساں طور پر پیش نظر رکھا جائے. ہم آہنگی جبھی پیدا ہوگی جب مقاصد ایک ہوں، مقاصد الگ الگ ہوں، ایک کا مقصد مشرق ہو، ایک کا مغرب ہو، تو ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن پاک نے پہلے امت کے مقاصد کا تعین کر دیا ہے کہ یہ امت کے مقاصد ہیں. اس کے بعد اس نے افراد کے مقاصد کا تعین کر دیا کہ افراد کے مقاصد ہیں اپنی ذاتی ضروریات کی جائز تکمیل، اپنے ذاتی شخصیت اور آئیڈینٹی کا تحفظ، اور اپنے امیڈیٹ جو فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کی تکمیل اس عمومی حد کے اندر جو اجتماعی مفاد سے نہ ٹکرائیں، اجتماعی مقاصد سے متعارض نہ ہوں. یہ چیز اگر ایک مرتبہ پیش نظر رہے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کام تقسیم کار کے اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے. مثلاً ایک گھر کے افراد ہیں، ان کے کچھ تو مشترک مقاصد ہوں گے اور کچھ انفرادی ضروریات ہوں گی. ہر فرد کو کپڑا بھی چاہیے، اس کو اپنے سائز کا کپڑا چاہیے، اس کے سائز کا کپڑا دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، دوسرے کا کپڑا اس کے کام نہیں آ سکتا. ظاہر ہے ذاتی شخصی ضرورت ہے. ہر شخص کو خوراک بھی چاہیے، اس کو اور ضروریات بھی درکار ہیں. لیکن یہ ذاتی ضروریات کہ اس کو کپڑا چاہیے، شخصی ضروریات کی تکمیل کا سامان چاہیے، یہ اسی وقت تک خوشگوار زندگی فراہم کر سکتا ہے جب تک خاندان کے عمومی مصلحت اور مفاد سے یہ نہ ٹکرائے، اور نہیں ٹکراتا. افراد کا مزاج یہ ہے، کم از کم مسلمان خاندانوں کا، کہ مسلم خاندان کے افراد اپنے اس ذاتی تقاضے اور ضروریات کو خاندان کے مشترک مقاصد سے متعارض اور متناقض نہیں بناتے، متحارب نہیں بناتے، اور ان کی تکمیل ہوتی رہتی ہے ایک خاص انداز میں. کم و بیش یہی انداز ہے مسلم معاشرے میں مختلف خاندانوں کے اور معاشرے کے مفاد کا آپس کا. یہ کام جیسے گھر میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے، اسی طرح سے معاشرے میں تقسیم کار کا اصول ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو معاشرے کا سربراہ ہے، امیر ریاست ہے مسلم. ظاہر ہے اگر ایک شخص امیر ریاست ہے اور ایک شخص مامور ہے، ایک حاکم ہے معاشرے میں اور ایک اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مساوات ختم ہو گئی. مساوات تو ہے، کوئی بھی مساوات کا بڑے سے بڑا علم بردار مثلا امریکہ کے نظام کو مساوات کے خلاف نہیں کہتا کہ جی صدر امریکہ تو ایک ہی ہے، باقی سارے صدر کیوں نہیں ہیں 20 کروڑ آدمی. ظاہر ہے 20 کروڑ صدر نہیں ہوں گے، صدر ایک ہی ہوگا، باقی 19,99,99,999 شہری ہوں گے. اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کچھ لوگ فوجی افسران ہوں گے، جنرل ہوں گے 5 سٹار، کچھ سپاہی ہوں گے. ساری فوج کے سارے سپاہی جنرل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تقسیم کار کا لازمی تقاضا ہے کہ ایسا ہو. انسانوں کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا کہ ذمہ داریوں کی حدود مقرر کی جائیں اور ذمہ داریاں گریڈڈ انداز کی ہوں، گریڈڈ ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں. یہی بات اسلام میں خاندان میں رکھی گئی ہے کہ ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہیں، اور اگر ذمہ داریاں تقسیم نہ کی جائیں تو جیسے باقیہ معاشرے نہیں چل سکتے، اسلام کا خاندان بھی اس انداز میں نہیں چل سکتا جس طرح اسلام چلانا چاہتا ہے. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اسلام بنیادی اہمیت جن کو دیتا ہے اور جس کے بارے میں اسلام کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے, اس پر ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے, لیکن جو بنیادی مقاصد انسان کے ہیں وہ یہ کہ انسان کے خاندان کا, نسل کا, عزت و آبرو کا تحفظ ہو. یہ ان بنیادی مقاصد میں سے ہیں, یہ چیزیں جو ساری شریعت کی بنیادی مقاصد ہیں کہ ادارہ خاندان یعنی انسٹیٹیوشن آف فیملی, انسان کی عزت و آبرو, انسان کی نسل, اس کی عقل, ان سب چیزوں کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے اور کوئی کمپرومائز ان میں سے کسی ایک پر بھی نہ کیا جائے. عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے, اسلام کی بنیادی شرط ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں ایسا نہ ہو جس کا کسی خاندان سے تعلق نہ ہو. ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک خاندان کا فرد ہو, اور اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جس کی وضاحت کا یہاں موقع نہیں ہے, لیکن ہزاروں احکام اسلام کے اس اصول کی بنیاد پر ہیں. لہذا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک شخص کسی کے گھر میں پیدا ہو اور وہ اس کے خاندان کا فرد نہ ہو. اگر وہ جائز طور پر پیدا ہوا ہے تو اس کے خاندان کا فرد ہے, جائز طور پر پیدا نہیں ہوا تو بھی اس کو ماننا پڑے گا کہ وہ اس کے خاندان کا فرد ہے, اور اگر وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی اپنے جرم کی, اور پھر بقیہ اس کی تفصیلات ہیں, وہ کرمنل لا کا مسئلہ ہے. اس لیے اس سارے نظام کو چلانے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ایک شرم و حیا کا, معاشرے میں عفت اور پاکیزگی کا, اور ایک اخلاقی صفائی کا وہ ماحول ہو جس کے بغیر یہ چیزیں نبھ نہیں سکتی اور موجود نہیں رہ سکتی, اس کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے اسلام نے تقسیم کار جب کی تو دو ذمہ داریاں عمومی طور پر اس نے مقرر کر دی. ایک ذمہ داری گھر کے نظام کو بنانے اور چلانے کی, اور ایک ذمہ داری اس گھر کے نظام کو چلانے کے لیے وسائل فراہم کرنے کی. اس نے یہ دیکھا کہ خاتون خانہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے, اپنے مزاج کے اعتبار سے, اپنی رحمت اور شفقت اور رحم دلی اور نرمی اتباع کے اعتبار سے اس کے لیے زیادہ موزوں ہیں کہ وہ گھر کے ماحول اور گھر کے نظام کو چلائے. ربت البیت اس کو قرار دیا, وہ گھر کی سردار ہے. پھر اس کے لیے وسائل فراہم کرنے کی ذمہ داری ذرا تھوڑی سی محنت طلب چیز ہے, ذرا وسائل فراہم کرنے کی بات ہے, اس میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے, اس میں جسمانی قوت بھی درکار ہے, اس میں اور وسائل بھی درکار ہیں. یہ ذمہ داری اس نے مرد کے سپرد کرتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ترقی میں حصہ لینا چاہیے, اسلام نے خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکا. مجھے کئی سال پہلے امریکہ میں ایک غیر مسلم خواتین کے مجمع میں یہی بات کرنے کا موقع ملا, اور یہی سوال کہ جی آپ اسلام میں, اسلام کی تعلیم خواتین کو ترقی میں حصہ لینے سے روکتی. میں نے کہا بالکل نہیں روکتی, آپ یہ طے کریں پہلے کہ آپ ترقی کس کو کہتے ہیں. ایک ترقی ہے وسائل کی ترقی کہ آپ نے مائک بنا دیا, آپ نے گلاس بنا دیا, قلم بنا دیا, میز بنا دی, ایئر کنڈیشنر بنا دیا, پنکھا بنا دیا, بجلی کا سامان بنا دیا, یہ ٹولز ہیں, یہ اکوپمنٹ ہے. ٹولز اور اکوپمنٹ فی نفسی مقصود نہیں ہے, فی نفسی مقصود انسان ہے جس کے لیے یہ سارے ٹولز ہیں. لہذا ڈیولپمنٹ سے مراد بیسیکلی انسان کا ڈیولپمنٹ ہے, اور پھر انسان کی سہولت کے لیے, اس کے آرام کے لیے بقیہ ٹولز اور اکوپمنٹس درکار ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی صحیح ڈیولپمنٹ ہوگا کہ انسان کو تو آپ بھاڑ میں ڈال دیں اور اس کے سہولت کے لیے ساری چیزیں آپ بنا دیں کہ جی انسان کی سہولت کے لیے ایئر کنڈیشنر ہے لیکن انسان کو تنور میں پھینک دو, انسان کے آرام کی خاطر پنکھا ہے لیکن انسان کو جو دلی سکون اور آرام اور راحت ہے وہ میسر نہ ہو, اور بقیہ پھر اس کو بہت کچھ تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے. اس لیے اسلام نے ترقی یا ڈیولپمنٹ کے دونوں پہلو بیک وقت پیش نظر رکھے ہیں, ایک انسان کی ڈیولپمنٹ اور تیاری بطور انسان کے, کہ اس کا جو اپنا جینیس ہے وہ ڈیولپ ہو, اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں, وہ یہ فیل کرے کہ وہ معاشرے کا ایک باعزت, باوقار, خود اپنی جگہ ایک فرد ہے, اس کو کوئی مشین یا کوئی ٹول کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے. اور دوسری ترقی ہے کہ اس کے لیے اس کے سہولت کی خاطر وسائل اور اکوپمنٹ اور ٹولز فراہم کیے جائیں. اس میں جو پہلی ذمہ داری ہے وہ خاتون خانہ کو دی گئی, اور دوسری ذمہ داری عمومی طور پر مردوں کو دی گئی. یہ ایک تقسیم کار کا اصول ہے جو نارمل حالات میں عام حالات میں اس پر عمل کیا جاتا ہے. اب چونکہ یہ ذمہ داری ایک مرتبہ دے دی گئی لہذا اس ذمہ داری کو اپنے منطقی تقاضے تک پہنچانے کے لیے قرآن پاک نے یہ طے کیا کہ مالی معاملات جتنے بھی ہیں اس سب کی ذمہ داری لائبلٹی وہ مرد کی ہوگی, عورت کی کوئی مالی لائبلٹی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کو یہ ذمہ داری دی نہیں گئی. مثال کے طور پر اگر یہ خاتون ہے وہ لکھپتی ہے, اس کو 10 لاکھ روپے وراثت میں ملے ہیں اپنے باپ سے, اور اس کا شوہر ہے وہ غریب ہے مزدور ہے, 50 روپے 40 روپے روز کی مزدوری بھی اس کو نہیں ملتی, اس صورت میں بھی یہ خاتون پابند نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی مالی ضروریات کی تکمیل کرے یا اپنی ضروریات پر بھی اس روپے کو خرچ کرے. قانوناً اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس روپے کو اپنی ضروریات پر یا اپنی اولاد کی یا اپنے شوہر کی ضروریات پر خرچ کرے. شوہر اس صورت میں بھی پابند ہے کہ مزدوری کرے اور اس خاتون کی اور اس کے بچوں کی اور اپنی ضروریات کو کے لیے وسائل فراہم کرے. جب ایسا ہے, ساری ذمہ داری جب مرد کی ہے اور عورت کی کوئی معاشی ذمہ داری یا مالی لائبلٹی اس پر نہیں ہے, اس لیے شریعت میں جہاں یکساں قسم سے یکساں انداز میں دونوں کو کوئی گین ہو رہا ہو تو مرد کو ڈبل گین دلوایا, عورت کو سنگل دلوایا. بعض صورتوں میں مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے, اس کے بیٹے بھی ہیں, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اب قرآن پاک کہتا ہے کہ وللذکر مثل حظ الانثیین, کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بیٹے کو دگنا ملے گا. 30 لاکھ روپے اس نے چھوڑے ہیں تو 20 لاکھ بیٹے کو ملیں گے اور 10 لاکھ بیٹی کو ملیں گے. بظاہر آپ کہیں گے یہ تو عدل و انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو 10 لاکھ بیٹی کو ملیں گے یہ بیٹی خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے, وہ بھائی پر خرچ نہیں کرے گی, بلکہ بھائی اپنے 10 لاکھ روپے میں سے بیٹی پر بھی خرچ کرے گا, اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے گا, اپنی اور ضروریات کی تکمیل پہ بھی خرچ کرے گا. شریعت کا اصول ہے کہ الغنم بالغرم, کہ جس چیز کی لائبلٹی آپ کے ذمے ہے اس چیز کا فائدہ بھی آپ کو اٹھانے کا اختیار ہے, اور جہاں سے آپ کو فائدہ لینے کا اختیار ہے وہاں کی لائبلٹی بھی آپ کے ذمے آئے گی. سود اسی لیے حرام ہے اور لیزنگ اسی لیے جائز ہے. لیزنگ اس وقت تک جائز ہے جب تک جو لیز پراپرٹی ہے اس کی لائبلٹی اگر آپ کے ذمے ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ لینے کا بھی حق ہے, اور اگر آپ نے لیسی کو اس کی ذمہ داری ٹرانسفر کر دی تو آپ کو اس کا کرایہ لینے کا حق نہیں, رینٹل لینے کا آپ کو حق نہیں. سود اسی لیے حرام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ آپ کو ملتا رہے, اصل پراپرٹی آپ کی ضائع نہ ہو, نقصان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا اور جو تاوان ہو وہ بھی قرض لینے والے کا, اور آپ کے دونوں طرح سے فائدہ ہو, یہ جائز نہیں. اسی اصول کے تحت جو ذمہ داری بھائی پر عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا اصولاً کہ ساری جائیداد اس کو ملتی, لیکن شریعت نے ایسا نہیں کیا, ایک تہائی اس نے بیٹے کو دیا اور 2/3 بیٹے کو, اس لیے کہ ساری ذمہ داری بیٹے کی بیٹی پر کی ذمہ داری بھی بیٹے پر عائد ہوتی ہے. یہی حال شوہر اور بیوی کا ہے, یہی حال بقیہ معاملات کا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا حصہ ہر حال میں آدھا ہے. مثلاً ایک جگہ ہے کہ اگر ماں باپ یکساں طور پر ہوں اور ایک شخص کا انتقال ہو جائے, ماں باپ کے علاوہ کوئی اور وارث نہ ہو, فلیکل واحد منہما سدس, ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اب آپ دیکھیں یہاں باپ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن پر ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام ضروریات کا کفیل ہے اور کسی صورت میں بھی وہ کفالت اس سے ختم نہیں ہوگی, لیکن یہاں اس کا اور بیوی کا حصہ برابر رکھا گیا ہے, اس لیے کہ جو ماں کا درجہ شریعت نے رکھا ہے اور جو حیثیت ماں کی رکھی ہے وہ باپ سے بہت زیادہ ہے. کہ بیٹی یا پوتی یا نواسی یا بہن یا بہنیں ہوں, 2 یا 2 سے زائد ہوں, تو 2/3 ان کو ملے گا, اور بقیہ 1/3 میں سارے دور کے رشتے دار شریک ہوں گے, بشرطے کہ وہ بھائی یا بیٹے یا باپ نہ ہوں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ 2/3 خواتین کا ہے اور بقیہ 1/3 میں سارے مرد شریک ہیں. یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ یہ کہنا یا یہ تاثر قائم کرنا درست نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ ہر حال میں آدھا ملتا ہے, بعض حالت میں برابر ملتا ہے, بعض میں زیادہ ملتا ہے, لیکن جن حالات میں آدھا بھی ملتا ہے ان حالات میں بھی اگر بالکل نہ ملتا تو بھی عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے, اس لیے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں, اس کو جو دیا ہے وہ بالکل اس کی پاکٹ منی ہے یا بالکل اس کے ذاتی فضول اخراجات کے لیے وہ اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ کرنا چاہے تو کرے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن ذمہ داریوں کے لیے کوئی اختیار بھی دینا پڑتا ہے, اختیار کے بغیر ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی. خاتون خانہ سے کہا گیا کہ ربۃ البیت ہے, گھر کی سردار ہے, لیکن گھر کی سرداری تو ہے لیکن گھر میں کوئی تصرف کا اختیار نہیں ہے تو سرداری نہیں چل سکتی. سرداری جب چلے گی جب تصرف کرنے کا اختیار بھی ہو. شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی نظام یا کوئی یونٹ بغیر سسٹم کے نہ چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی بھی سفر پر جا رہے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں, وہ دوسرا آدمی ایک کو کہے کہ جی آپ لیڈ کریں میں آپ کے مطابق چلوں گا. بظاہر ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا لیکن بظاہر لگتا ہے کہ غیر ضروری سی بات ہے, لیکن عمل کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مفید چیز ہے. ایک تو انسانوں کو ڈسپلن ہونے کی اور سسٹمیٹک انداز میں کام کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے, خود انسان ڈسپلن ہوتا ہے کہ خاص انداز سے جا رہے ہیں, ایک شخص لیڈر ہے آپ اس کی بات مان رہے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق چل رہے ہیں. جب یہ معاملہ ہو کہ دو آدمی بھی تنہا سفر پر جا رہے ہوں تو ایک کو امیر مقرر کر لیں تو کیا خاندان کا کوئی سربراہ نہیں ہونا چاہیے, جہاں پانچ آدمی دس آدمی تین آدمی آٹھ آدمی کام کر رہے ہیں وہ سربراہی کس کی ہونی چاہیے؟ دو شکلیں ہو سکتی ہیں, یا وہ سربراہی ماں کی ہو یا وہ سربراہی باپ کی ہو. اگر سربراہی ماں کی ہو تو آپ کہیں گے جی باپ کو نہیں بنایا, باپ کو ثانوی بنا دیا. باپ کی ہو تو آپ کہیں گے ماں کو کیوں نہیں بنایا. سوال تو دونوں صورتوں میں پیدا ہوگا, دونوں ہو نہیں سکتے. یہ قرآن پاک شرک وہ قرآن کے خلاف ہے, توحید کا قرآن قائل ہے, یونیفارمیٹی اور سسٹم اور یکرنگی کا قائل ہے, لیڈر تو ایک ہی ہوگا. اس لیے قرآن نے عمومی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر مرد کو خاندان کا سردار قرار دے دیا, سربراہ, اور اس کے لیے اس نے سربراہی یا سرداری یا یہ الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ قوام کا لفظ استعمال کیا. قوام کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جو مینیجیریل ریسپانسبلٹیز انجام دیتا ہو, کسی چیز کو مینیج کرتا ہو, کسی چیز کا بندوبست کرتا ہو, ایڈمنسٹر کرتا ہو. اب مینیج اور ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ضروری ہے, اس کے لیے شریعت نے دیکھا کہ ایسا آدمی جو باہر بھی جاتا ہو اندر بھی رہتا ہو, فزیکلی تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ بھی ہو اور مالی وسائل بھی فراہم کرتا ہو اور کر سکتا ہو, اس ذمہ داری کے لیے اس کو زیادہ موضوع قرار دیا گیا. لیکن جو تعلق کی نوعیت ہے ظاہر ہے وہ باپ یا بیٹے کی ہوگی یا شوہر اور بیوی کی ہوگی یا بہن اور بھائی کی ہوگی یا بیٹی اور بیٹے اور ماں کی ہوگی. ان چار کے علاوہ کوئی اور تعلق کی نوعیت اس سربراہ خاندان سے بقیہ ارکان خاندان کی نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے شریعت نے الگ سے تفصیلی احکام دے دیے ہیں کہ وہ تعلق کس نوعیت کا ہوگا اور کیسے ہوگا. اب چونکہ یہ ساری چیز پیش نظر نہیں رہتی اور ہمارے ذہن میں خاندان کا وہ تصور ہوتا ہے جو آج یورپ میں ہے کہ ہر شخص ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے اور اس کے اپنے مقاصد اور مفادات ہیں, ان ٹوٹل ڈس ریگارڈ آف ادرس مفادات اینڈ انٹرسٹ. ظاہر ہے اس میں ہر آدمی کا اپنا مفاد ہوگا اور وہ اپنے حق کے لیے کوشاں ہوگا تو معاشرے میں ایک کانفلکٹ اور ایک ایسا تصادم پیدا ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اگر میری تربیت یہ ہو اور میرا مزاج اور اندر کا جو میری بصیرت اور جو دینی اور ذہنی ساخت میرے ہے, ضمیر کی اور دماغ کی, ضمیر کی اور خمیر کی, وہ یہ ہو کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں, میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بہن کے تمام ضروریات کی تکمیل کروں, اس کو آرام سے رکھوں حتی الامکان, اپنی قربانی دے کے اس کو میں خوش رکھوں, اپنی بیٹی کی سارے ضروریات کی تکمیل کروں, اس کو پریشانی نہ ہو, بیوی کو خوش رکھوں, اس کی جو بھی خواہش ہے وہ میں پورا کروں. اگر یہ رویہ ہو تو ظاہر ہے اس کو کوئی مطالبہ کرنے کی مجھ سے ضرورت نہیں پیش آئے گی. اسی طرح سے اس کا یہ رویہ ہو کہ میرا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے, یہ آرام سے رہے, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو, تو مجھے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. قرآن پاک نے تربیت دی ہے کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی جائیں, ان کے حقوق نہ یاد دلائے جائیں. آپ قرآن الحمدللہ سے لے کے والناس تک پڑھ لیں, حدیث کی ساری کتابیں بخاری سے لے کر اور جتنی کتابیں چھپ گئی ہیں ساری پڑھ لیں, کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ لوگوں تم اپنے حقوق کے لیے کیا کرو. اور کبھی اسلامی تاریخ میں کوئی اپنے حقوق کے لیے آدمی نہیں اٹھا, کبھی نہیں. کم از کم مجھے نہیں ملی کوئی مثال تاریخ میں کہ کوئی فرد یا گروہ, جماعتیں, جتھے بنا بنا کے نکلے ہوں گے جی ہمارے یہ حق, یہ حقوق ہیں. لوگ اس کے لیے تو نکلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمیں پوری کرنے کا موقع دیا جائے. اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں اور میں اس کا انکار کروں کہ میں نہیں دوں گا, اور آپ لڑیں. تو ہر دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے, ہر دو آدمی, کوئی بھی سے دو آدمی معاشرے میں لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, اور وہ لڑائی ایسی ہوگی جو انپریسیڈنٹڈ ہوگی. اس لیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ دو آدمی یہ دو یہ دو یہ, بلکہ ہر آدمی بقیہ تمام کے خلاف. ایک رومن ایک پرنسپل ہے لا کا, جس میں ہے کہ وہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے جس میں ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسر جنگ ہو. جب ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسر جنگ ہوگا تو معاشرے میں کتنی تباہی آئے گی. لیکن اگر تربیت یہ ہو کہ ہر شخص اس ذمہ داری کو اپنے اندر محسوس کرتا ہو کہ میری ذمہ داری دوسروں کے بارے میں کیا ہے, تو کسی کو اپنے حق کے لیے کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میری ذمہ داری ہے کہ آپ کا حق پورا کروں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میرا حق پورا کریں. میری ذمہ داری ہے کہ میں دیکھوں کہ میری ماں کا کیا حق بنتا ہے, ماں یہ دیکھیں گے اس کا کیا حق بنتا ہے. بات ختم, کوئی کانفلکٹ معاشرے میں نہیں ہوگا. اس لیے اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ مختلف لوگوں نے جتھے اور گروہ بنا بنا کے اپنے حقوق کے لیے لڑائیاں کی ہوں, مطالبے کیے ہوں, جھگڑے کیے ہوں. اس لیے کہ یہ دوسرے کی ذمہ داری تھی, اخلاقی, شرعی, اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے, کہ وہ دوسروں کے حقوق کے لیے اپنے وقت اور وسائل کو قربان کرے, نہ یہ کہ اپنے حقوق کے لیے دوسروں سے لڑے. اس لیے آج ہمارے یہاں جو فضا پیدا ہو رہی ہے حقوق اور جھگڑے اور لڑائی, وہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ترتیب ہم نے مغرب کے اثر سے بدل دی ہے. ہم اپنے معاشرے کو مغربی تصورات اور مغربی پیمانوں سے ناپنے لگے. مغرب میں خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا. وہاں کے اعداد و شمار, مجھے شرم آتی ہے بہنوں کے سامنے اس طرح کی مثالیں دیتے ہوئے, لیکن بعض اعداد و شمار ایسے ہیں بعض ملکوں کے, امریکہ میں, کہ تیزی کے ساتھ یہ ریشو بڑھ رہا ہے کہ سنگل پیرنٹ فیملی, کوئی شادی نہیں, کوئی تعلق نہیں, بس ایک بچہ ہے جو معلوم نہیں کس کا ہے, یا بعض اوقات معلوم ہے اس کے ساتھ ماں رہتی ہے یا باپ رہتا ہے. سنگل پیرنٹ فیملی, ان کے حقوق ہیں باقاعدہ. یہاں تک کہ مجھے آسٹریلیا جانے کا کئی سال اتفاق ہوا, وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ادارہ اس کام کا بنایا گیا ہے, اور اگر ہم اس طرف چلتے جائیں گے تو ہمیں وہاں اس منزل پہ بھی آنا پڑے گا ایک نہ ایک دن. وہاں ادارہ اس کام کو بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سنگل پیرنٹ فیملی ہو, سنگل پیرنٹ فیملی بڑا خوبصورت لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے جو بد اخلاقی بے حیائی پنہاں ہے وہ آپ غور فرما لیں, اس کو اگر کوئی شخص یہ طنز کرے کہ سنگل پیرنٹ فیملی کیسے وجود میں آئی, تو اس کو جا کے اس دفتر میں شکایت کرنی چاہیے, اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا کہ تم نے اس کو طنز کیوں کیا. یعنی غیر اخلاقی حرکت کو غیر اخلاقی نہ کہیں, بے حیائی کو بے حیائی بھی نہ کہیں, اور اگر کہیں تو وہ جرم ہے. یہ اسٹیج یہاں بھی آئے گا اگر ہم اسی رخ پر چلتے رہے تو. وہاں تیزی کے ساتھ یہ نسبت بڑھ رہی ہے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کتنے جائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے ناجائز تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. بعض ملکوں میں یہ ریشو 60% تک آ گیا ہے, 60%. آدھار شمار ملتے ہیں چھپے ہوئے ہر جگہ. تو کیا ہم اس رخ پر جا رہے ہیں یا ہمیں اس رخ پر نہیں جانا چاہیے, یہ ہمارے غور کرنے کی بات ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مغربی تصورات یا مغربی رسم و رواج کے حوالے سے جو چیز آج ہمارے ملک میں مروج ہو رہی ہے, اس پہ تھوڑا سا ناقدانہ انداز سے اختیار کریں. جتنی تنقید سے شریعت کے احکام کو دیکھتے ہیں, کم از کم اس سے آدھی تنقید سے مغربی تصورات کو دیکھ لیا کریں, تو شاید بہت سی چیزوں سے ہم بچ جائیں برائیوں سے. جتنا عقل شریعت کے معاملے میں چلانے کی, اور اپنے ہمارے بروہی صاحب مرحوم بڑے فاضل آدمی تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ آج کا مغربی تعلیم یافتہ انسان, وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی سٹس ان ججمنٹ ٹو ڈیسائڈ ویدر اے کمانڈمنٹ آف گاڈ از ایکسیپٹیبل ٹو ہم اور ناٹ. وہ یہ فیصلہ عدالت کی کرسی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے, اسلام کو بطور ملزم کے, بطور ایکیوز کے بلاتا ہے کہ بتاؤ تم پر یہ الزام ہے, اپنا موقف ثابت کرو, اور پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے پر یہ الزامات درست ہیں کہ نہیں.
تو جو رویہ اسلام کے ساتھ ہے کہ میں فیصلہ کروں گا, میری عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا قابل قبول نہیں ہے, اس کا اگر آدھا بھی مغربی تصورات کے ساتھ ہو جائے, ایک تہائی بھی ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جائیں گے جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے یتیم خانے نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں اولڈ جو لوگوں کے ہاؤسز نہیں ہیں, حالانکہ مسلم معاشرے میں ناقابل تصور تھا آج سے 200 سال پہلے کہ کوئی یتیم خانہ پایا جائے یا کوئی اولڈ لوگوں کے بوڑھے لوگوں کے ہاؤسز پائے جائیں. ہمارے خاندان میں, ہمارے معاشرے میں تو, ہمارے تاریخ میں تو کسی بوڑھے کا یا کسی بزرگ کا وجود ایک برکت اور ایک خیر کا اور ایک سعادت کا باعث خاندان میں سمجھا جاتا تھا, اور خاندان کا ہر شخص کی خدمت کرنا اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا, کہ جائے کہ اس کو آپ نکال کے ڈال دیں اور 5-5 سال تک اس کو آپ اس کی خیریت نہ معلوم کریں. مجھے 1980 میں کچھ روز کے لیے انگلستان میں رہنے کا موقع ملا, تو میں ایک انگریز خاندان میں بطور پیئنگ گیسٹ کے رہا, تو ایک بوڑھا شخص تھا جس کی عمر 80 سال تھی اس وقت, اور بوڑھی خاتون تھی کو 75 سالہ, ان کے گھر میں میں رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی لڑکی ہے, یہ آکسفورڈ کی بات ہے, آکسفورڈ سے لندن کو 70 میل ہے, 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے گاڑی سے, ہماری لڑکی ہے جو لندن میں رہتی ہے اور پچھلے 10 سال سے ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ بڑی اچھی ہے, بہت تعریف کر رہی تھی ماں اس کی, تعریف یہ کر رہی تھی کہ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے مجھے پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجا تھا, اور پھولوں کا گلدستہ بھیجنے کا وہاں طریقہ یہ ہے کہ پھولوں کے گلدستے فراہم کرنے والی ایجنسیاں ہوتی ہیں, آپ ان کو فون کر دیں کہ فلاں پتے پر ہماری طرف سے لکھ کر وتھ کمپلیمنٹس آف مسٹر سو اینڈ سو یا مس سو اینڈ سو ایک گلدستہ ان کے گھر میں دے آئیں اور بل ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کو ادا کر دیں گے. تو اس نے شادی کے موقع مجھے یاد رکھا, گلدستہ مجھے بھجوایا, لیکن 10 سال ملاقات نہیں ہوئی. یہ چیز ہمارے یہاں بھی آنے والی ہے اور کراچی میں بعض شہروں میں آ رہی ہے. یہ سارے کے سارے نتائج ہیں اس انڈیویجولزم کے جو مغربی تصورات سے ہمارے یہاں آ رہا ہے, اور ان معیارات کے جو ہم نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لیے ہیں, اور اس غیر معمولی نام نہاد تنقیدی رویے کے جو ہم نے مغرب کے بجائے اسلام کے بارے میں اپنا رکھا ہے. علامہ اقبال نے ایک مرتبہ کہا تھا, ان کی ایک چھوٹی سی فارسی کتاب ہے پس سے باعث کر گئے اقوام شک, اس میں لکھا ہے کہ مومن خود کافر اس رنگ شو, کہ تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریے اور اپنی تاریخ کے بارے میں مومن ہو اور فرنگیوں کے بارے میں کافرانہ رویہ رکھو, اس وقت تم اپنے کافر ہو ان کے مومن ہو, حالانکہ تمہیں اپنا مومن اور ان کا کافر ہونا چاہیے. انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.